السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. الحمد لله الذي وحده لا شريك له. لا ضد له ولا ند له. ولا وزير له ولا مشير له. ولا معين له ولا نصير له. ولا مثل له ولا مثال له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے پہلے بھی بارہا کہا ہے اور ہماری اس مسجد میں خصوصیت کے ساتھ میں کوشش کرتا ہوں اس بات کی کہ ہمارے درمیان میں انتشار نہ رہے. جب آدمی بیٹھے کسی مجلس میں، بالخصوص ذکر میں، تلاوت میں یا کوئی دین کی بات سننے کے لیے، تو درمیان میں جگہ نہ چھوڑے. یہ جگہ چھوڑنا شیطان کو جگہ دینا ہے، اور وہ شیطان ہمیں متفق رہنے نہیں دے گا. اللہ کے واسطے جہاں بیٹھو کسی دین کی مجلس میں، قریب ہو جایا کرو، درود شریف پڑھتے رہیں. سب سے پہلے تراویح میں شریک ان بزرگان دین کیا ہمارے نوجوانوں کے نام چند نصیحتیں. بالاختصار، پہلی بات تو یہ ہے کہ شروع کے 20 دن میں اللہ عز و جل کی مہربانی اور کرم سے تفسیر جلالین، تفسیر ابن کثیر اور تفسیر عثمانی اور تفسیر باری، یہ چار تفاسیر کا مطالعہ، بالخصوص بیان القرآن کا اشارتی حوالہ ہوا کرتا تھا. آخری 10 دنوں میں یا 6 دنوں میں آپ حضرات کی خدمت میں یہیں رہنے کی وجہ سے صرف 2 تفاسیر کا خلاصہ، یعنی تفسیر عثمانی اور تفسیر باری کے اقتباسات آپ حضرات کے سامنے آتے رہے ہیں. اول ذکر یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن مجید کی تفسیر بیان نہیں ہو رہی تھی، اشارات عرض کیے جا رہے تھے. بعض ساتھیوں نے بڑے ہی خوشی ہوئی ان کی وہ بات سن کر، کہا کہ آپ وقت کی کیوں فکر کرتے ہیں، کچھ بات ایسی ہوتی ہے جو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ بات سنتے تو اچھا تھا. مثلا 2-4 روز سے میں نے وقوع قیامت کے جتنے مناظر اللہ نے بیان کیے، صرف یہ کہہ کے خاموشی اختیار کی کہ اللہ نے یہاں قیامت کی منظر کشی کی ہے. تو ان لوگوں نے چاہا کہ قیامت کے بارے میں کچھ معلومات بھی ہوں، تو چونکہ یہ موقع تفصیل سے آیات پر روشنی ڈالنے کا نہیں تھا، اقتدار میں اس کا مضمون کیا ہے یا اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یا اس کا شان نزول کیا ہے، یہ 3 باتیں ملحوظ رکھ کر آپ حضرات کے سامنے اشارات رکھے جا رہے تھے. اور اس میں وقت سے بھی قید ہونے کی وجہ سے بہت احتیاط کرنے کے باوجود کبھی دیر بھی ہو جاتی رہی ہے. اللہ کرے کہ ہمارا یہ سننا قبول ہو جائے اور اللہ ہمیں صرف امتیاز عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ اجمالی طور پر پورے قرآن کا خلاصہ یہ ہے، پورا قرآن दो मिनट के अंदर आपके सामने रखा जा सकता है, बशर्ते कि आप हाजिर बाज हों। कुरान के मजामीन चार अतराफ फैले हुए हैं, एक का ताल्लुक ईमानियात से है, दूसरा इबादात से है, तीसरा मामलात से है, चौथा मुआशरत से है। बस ये चार पहलू पर पूरा कुरान मजीद मुनक़सिम है। कहीं अल्लाह ने अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम की नुफूस कुद्दिया का तज़किरा फरमाया तो उससे तौहीद की तरफ हमें सबक मिलता है, जिसमें ईमानियात के अबवाब होते हैं। कभी इबादात की तरफ बुलाया है या कोई निशानदेही की है कि अगर कोई नाफरमान नाफरमानी करे तो वहाँ दो मुरादें बनती हैं, मसलन अल्लाह का न मानना, उलोहियत का न मानना, या रसूल की रिसालत का न मानना, या वुकूए क़ियामत का न मानना, या उतारे जाने वाली किताब को वही इलाही न तस्लीम करना। ये चार चीज़ें। इसी पर यह समझ में आता है कि पूरा कुरान एक मजमून में जमा है और वो मजमून चार अल्फाज में है, ईमानियात, इबादात, मामलात, माशरत। कहीं बंद नसीहत की ईमानियात की तरफ बुलाया, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाया, कहा कि देखो अपने अब्बा को क्या कहते हैं, यानी इन मामूदान बादल की परस्तिश क्यों करते हो जो नफा और नुकसान के कादिर नहीं, और इनको छोड़ो एक अल्लाह की तरफ आओ। तो गोया यहाँ पर ईमानियात की तालीम दी गई। और कहीं कहा गया कि तुम इन माबूदों के आगे क्यों अपनी जबीन नियाज को झुकाते हो, उस मौला को भूल कर जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने आसमान को पैदा किया, जिसने ज़मीन को पैदा किया, जिसने एक नुस्खे से तुम्हें वजूद अता फरमाया, जिसने तुम्हारी तस्वीर कशी की माँ के रहम में रख कर। गोया तुम माबूदान बातिल की तरफ सर झुकाते हो जिनको कोई इख्तियार नहीं किसी चीज़ के पैदा करने का। तो गोया इसमें इबादात की तरफ तालीम दी गई। और कभी कहा कि देखो अपने बच्चे से हजरत लुकमान ने नसीहत की कि बेटा वालिदैन के साथ उसने सलूक करना। दूसरे ये कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नसीहतों का इक्तबास पेश किया गया और उसमें कहा गया कि माँ बाप के साथ उसने सलूक करना, रिश्तेदारों के हकूक अदा करना और अपने आपस में भाईचारगी से रहना, ना इत्तेफाकी न करना, किसी में उयूब न निकालना, किसी के गईबतें नहीं बयान करना, किसी पर बहतान तराशी नहीं करना। वह एक माशरती पहलू है जिसमें इंसान ज़िंदगी गुजारता है। उन पूरे मजामीन को अल्लाह ने इन आयात में जोड़ दिया। अब रह गया मसला ये कि आप किसी के साथ मामला करें, जैसे आप निकाह करते हैं, निकाह एक मामला है, तलाक वाक़ होती है ये एक मामला है, किसी से आप कुछ खरीदते हैं एक मामला है, किसी को आप कुछ बेचते हैं ये एक मामला है। तो गया इसको मामलाती पहलू कहते हैं। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान मजीद में फरमा दिया वक्तु बैनकुम कातिबुम बिलआज़्म की आयात में कि देखो तुम जो भी मामला कर लो आपस में लिख लिया कर लो ताकि ना इत्तेफाकी ना हो। तो गोया मामलाती पहलू को भी अल्लाह ने रख दिया। और इंसान की ज़िंदगी का खुलासा ये चार पहलू। पूरा कुरान जिसका दर्द देता है इंसान पर ये चारों चीज़ें आती हैं। या तो इंसान ईमानियात की ज़िंदगी गुजारे या कुफ्र इल्हाद की ज़िंदगी गुजारे, या आदमी इबादत गुजार बन के अल्लाह का महबूब बने या नाफरमान बन के अल्लाह का मकबूज बने, या फिर ये कि मामलात और लेन देन में ना इत्तेफाकियाँ पैदा करके आपस में रंजिशें और दुश्मनियाँ पैदा करें, या अल्लाह के अहकाम सुनकर मामलात की इस्लाह कर लें और आपस में एक दूसरे से मुत्तहिद और मुत्तफिक हो जाए। और माशरती पहलुओं में जिनके हकूक़ हमारे ऊपर वाजिब हैं उन हकूक़ वाजिबा की अदायगी के लिए आदमी कोशा रहे। बस ये चार जुमले जिसे याद हों से पूरा कुरान याद है। ईमानियात सही होना, इबादात सही होना, मामलात सही होना, माशरत सही होना, बस पूरा कुरान इन चार लफ्ज़ों में है। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। अफला यतदब्बरून अल-कुरान, क्या तुम कुरान शरीफ में गौर नहीं करते कितनी आसान किताब है। ये तो वो मजमून हुआ जो मैं पूरा रमज़ान आपको मुंतशिर अंदाज में सुनाता रहा। आज मुत्तफ़िका तौर पर ख्याल आया कि पूरे कुरान का क्या खुलासा बनता है आपके सामने रखूं, ताकि हर भाई को ये याद रहे कि हमारा कुरान कितना प्यारा और कितना प्यारा पैगाम देने वाला और तालीम अहसन पेश करने वाला है, ताकि हम जब कभी किसी गैर मुस्लिम पर اسلام کی تعلیم پیش کریں اور وہ پوچھے کہ تمہارا قرآن کیا سکھاتا ہے تو کم سے کم یہ چار جملے تو ہمیں یاد ہوں, ہمارا قرآن ہمارے ایمان کو سنوارتا ہے, ہمارا قرآن ہمارے عبادت کے اطوار و طریق سکھاتا ہے, ہمارا قرآن ہمیں معاملے کیسے کرنا ہے بتلاتا ہے, اور ہمارا قرآن ہماری معاشرتی زندگی کی اصلاح کرتا ہے. جس کو یہ چار باتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ دعوت و تبلیغ میں اس کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی, اللہ کرے آسان ہو جائے سمجھنا. دوسرا آج کی رات کا متعلق اول ذکر یہ کہ آج مقرر تو ہیں حضرت مولانا شاہ محمد کمال الرحمان کا دامت برکاتہ اللہ صحت و عافیت عطا فرمائے, لیکن علالت کی بنا پر حاضری نہ ہو سکی اور حکم بھیجا طالب علم ہیں والد صاحب کے ایک شاگرد رشید حافظ غیاث احمد اور صبح بھی ایک قدیر صاحب عبدالقدیر صاحب ہیں ان کے ذریعے فون آیا اثر کے وقت میں اور کہلا بھیجا کہ آج طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے حاضری نہیں ہوگی چنانچہ آپ نیابت کر لیں. تو چند جملے, اصل بات یہ ہے کہ میں اہل نہیں ہوں, نہ قرآن مجید کا خلاصہ سنانے کا اہل ہوں اور نہ ان علماء اور اکابرین کی مسندوں پہ بیٹھ کے کچھ بات و ارشاد آپ کے سامنے رکھنے کا اہل ہوں. بہت سارے ساتھیوں نے اس رمضان میں پوچھا بھی مجھ سے کہ صاحب آپ کہاں سے پارے ہوں, حقیقت آپ کو سنا دوں, تو نے پی ہے کتابوں سے میں نے پی ہے نگاہوں سے, فرق ہے بہت زائد تیرے میرے پینے میں, کسی جامعہ کے میرے پاس کوئی سند نہیں, والد بزرگوار کی نظر توجہ اور ان کی مہربانی ہے جو آپ حضرات کے سامنے کبھی کچھ عرض کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اللہ کرے کہ دین کی صحیح سمجھ مجھے بھی ملے اور استقامت علی الدین نصیب ہو جائے. آج کی بہت ہی مبارک اور مفروض تاخرہ, اب شب قدر بولوں گا تو لوگ اعتراض نہیں کر سکتے مصعب متعین ستائیس بھی کہاں ہیں, متعین نہیں ہے لیکن میرے دوستو بہت ساری نشانیاں ہیں اس کی بنا پر اس کو اہمیت دی جاتی ہے. چند نشانیاں آپ کو بھی گنا دوں تاکہ یاد رہے اور اشکالات کچھ ذہنوں سے دور ہو جائیں. خیال ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے پاک راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا. پاک رات کس کو کہتے ہیں؟ تین, ایک, تین, پانچ, سات, نو. اب اگر آپ پوری کائنات میں غور کریں آثار اللہ میں تو بہت کم ایسی چیزیں ملتی ہیں جس کا تعلق ایک سے ہو, کیونکہ ایک تو اللہ کی ذات ہے, باقی ہر چیز جوڑ میں پیدا ہوگی, وہ ساتھ نہیں ہے جست ہے, لہذا اکیسویں سے نظر ہٹ جاتی. رہ گئی بات تیئیسویں کی, تیئیس کو کہتے ہیں تین, اور تین اللہ عز و جل نے طبقات بنائے ہیں, ایک جنت کا طبقہ, ایک جہنم کا طبقہ, ایک وہ جو ان کے درمیان دیوار پر رہنے والے. اور اس کے بارے میں صرف یہ ایک روایت پائی جاتی ہے, بقیہ مضمون کہیں نہیں پایا جاتا, لہذا استدلال میں قوت نہیں آتی. لفظ پانچ کا عدد ہے, قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ ثَالِثُهُمْ, کہ تم جب پانچ ہوتے ہو تو چھٹا اللہ ہوتا ہے, تو مطلب پانچ ہے لیکن اس کو چھوڑا نہیں گیا, ساتھ میں چھٹا لگا کر جو بنا دیا گیا, اور اگر اللہ نے تین رکھا تو چار بتا دیے, اور چار رکھا تو پانچ بتائے, پانچ رکھا تو چھ بتائے. لیکن اس میں صرف ایک 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 دلیل ملتی ہے, یا زیادہ سے زیادہ کوئی آدمی سمجھدار اور عقل کے گھوڑے دوڑانے والا اگر گھوڑے دوڑا لے اس میدان میں تو بمشکل دو چار چیزیں نکال پائے گا. لیکن ایک چیز بڑی قوت کے ساتھ اللہ عز و جل کی جانب سے ملی ہے, وہ یہ کہ آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا زمین کی کتنے طبقات ہیں. قرآن حدیث کہتے ہیں کہ سات طبقات ہیں. آسمان کے کتنے طبقات ہیں؟ قرآن حدیث کہتے ہیں کہ آسمان کے سات طبقات ہیں. طواف کعبہ کے کتنے چکر ہیں؟ قرآن حدیث کہتا ہے کہ سات چکر ہیں. مقام صحیح کے کتنے چکر ہیں؟ قرآن حدیث کہتا ہے کہ مقام صحیح کے سات چکر ہیں. اور اگر آپ اپنے ایام کو شمار کریں تو ہفتے میں کتنے دن ہیں؟ سات دن کا ہفتہ بنتا ہے اور جڑتا ہے. تو گویا یہ سات کا عدد بے شمار جگہوں پر مل جاتا ہے, اس واسطے اس کو اہمیت دے دی گئی ہے, ورنہ فی الحقیقت تو حکم یہی ہے کہ آپ اکیس میں, تیئیس میں, بتیس میں, ستائیس میں, انتیس میں, یہ شبوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہے. تاہم اس کی کچھ نشانیاں بیان کی گئیں, لیکن اس میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ نشانیاں بتانے سے احتراز کرو, کیونکہ اگر کسی کو نشانیاں بتا دی جائیں تو وہ صرف اس دن کی تلاش کرے گا, اور جب اس میں کچھ آثار پائے گا تو وہ ایک دن عبادت کرے گا, باقی دنوں میں عبادت سے غفلت میں زندگی کو گزارے گا. لہذا نشانیاں معلوم بھی ہو جائیں جیسے اللہ نے کسی کو علم کشف دے دیا یا کسی کو اللہ آثار کے ذریعے سے بتا دے, جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, ان لوگوں نے حضرت عمر, ہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, یہ جو صحابہ ہیں ان میں سے بعضوں نے قسم کھا کے کہی, جیسا کہ 21ویں شب میں مولانا جلال الرحمن صاحب نے بھی بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ 27ویں شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات شب قدر تھی. پتا کیسے چلا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں آرام کر رہا تھا, مجھے نیند لگی اور مجھے خواب میں دکھایا گیا شب قدر وہ رات ہے جس میں آپ اللہ کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکائیں گے, لیکن جب آپ سر اٹھائیں گے تو آپ کی ناک پر اور آپ کی پیشانی مبارک پر کیچڑ سے ملی ہوئی پانی اور مٹی جو مل جائے وہ کیچڑ لگا ہوا ہوگا. چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ رات اگر دیکھی گئی تو 27ویں شب نکلی, تو اس بنا پر اس کو تقویت دے دی گئی اور اس رات میں خصوصیت سے اہتمام کرتے ہوئے آج تک نہ قرآن کیا جاتا ہے, آج دعائیں کی جاتی ہیں, آج عبادات کیے جاتے ہیں. بس یہ سمجھیے کہ تلاش کا ایک حصہ ہے, یہ قطعی نہیں کہ آج شب قدر ہے, لیکن شب قدر کی تلاش کا ایک اہم ترین جزیہ ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ یہ بہت مبارک رات ہے. اب یہ رات کیسی مبارک ہے اور اس پر ایک اشکال پہلے بھی گزرا, اب بھی آپ کے سامنے آیا. ہو سکتا ہے آپ نے بعض مفسرین سے یا بعض بعیدین سے سنا تو اشکال دل میں پیدا ہوا کہ آپ کسی واعظ سے سنے ہوں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کا لفظ عنوان بنایا, اور اس کے بعد میں شب برات میں کہا کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید کو برات کی رات میں اتارا. پہلے بھی آپ نے سنا, اب آپ سن رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا. اس پر دوسری دلیل حجت بنتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مبارک مہینہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے ہدایت کی کتاب تمہارے حوالے کی. تو دو دلیلیں ملتی ہیں, ایک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور ایک دلیل ملتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ میں جتنے مقررین نے تقریر کی کیا وہ غلط تھی یا یہ کہ اس میں کچھ شبہات ہیں یا کچھ اشکالات ہیں؟ میرے دوستو, قرآن و حدیث میں کوئی شبہ کوئی اشکال نہیں. انشاءاللہ ایک اور ایک دو کی طرح آپ کو بات سمجھ میں آئے, اس طرح ان آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اللہ ہمارے ذہنوں سے اختلافات کو مٹائے اور ہم جو چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کے صحیح معنی و مفاہیم ہمارے سینے میں اترے وہ اتر جائیں. اللہ اس کی برکتیں مجھے بھی دے, آپ کو بھی نوازے. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, وہ انتہائی مبارک رات تھی جس میں اللہ عز و جل نے قرآن مجید کو اتارا. یہاں پر قید نہیں ہے, برات کا لفظ بھی نہیں آیا, قدر کا لفظ بھی نہیں آیا, لیکن حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ برات کی رات وہ ہے جس میں اللہ عز و جل فیصلے فرماتے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کے اتارے جانے کا فیصلہ برات کی رات میں کیا گیا, اور جب اتارنے کا کوئی چیز کا فیصلہ آدمی کر رہا ہے, فار ایگزامپل, مثال کے لیے اگر آپ کسی چیز کی اوپننگ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اس چیز کو بنا لیتے ہیں یا اس کو بنانا پڑتا ہے؟ اس کو پہلے بنا لیتے ہیں پھر جا کے اس کا افتتاح ہوتا ہے, اور اس کے بنانے سے پہلے کچھ نقوش, کچھ جھلکیاں آپ کے ذہنوں میں پوشیدہ رہتی ہیں. مثلا میں گھر بناؤں گا, اس میں اتنے کمرے ہوں گے اور اتنے بڑے ہال ہوں گے, اس میں آرائش کا یہ سامان ہوگا, اس میں زیبائش کا یہ سامان ہوگا, لہذا آپ اس کو ایک نقشے پہ بکھیر دیتے ہیں. پہلا مرحلہ کسی نقشے پہ بکھیر دینا, دوسرا مرحلہ نقش سے زمین کی سطح پر آ جانا, اور تیسرا مرحلہ اس کا افتتاح ہو جانا اور آپ اس سے استفادہ کرنا. بلا تشبیہ و تمثیل اب سمجھیے, سب سے پہلے قرآن مجید اللہ کے علم میں موجود تھا, سب سے پہلے قرآن مجید اللہ کے علم میں موجود تھا. جیسے انجینئر کے ذہن میں ایک پلان موجود ہو, ویسے اللہ کائنات کو بنانا چاہتا تھا, قرآن مجید کو نازل کرنا چاہتا تھا, اور کیسا نازل کرنا ہے اسے معلوم تھا, لہذا اس نے ایک رات کا انتخاب کیا, اسے کہتے ہیں لیلۃ المبارکہ یعنی برات کی رات. اس نے اس ذہنی خاکے کو, جیسے انجینئر کے ذہن میں کوئی پلان ہو اور وہ ذہنی خاکے کو کاغذ پر بکھیر دیتا ہے, رب ذوالجلال نے اپنے علم سے لوح محفوظ پر اس کو بکھیر دیا. پہلا مرحلہ ہو گیا. تو لیلۃ المبارکہ میں ایک ہی وقت میں قرآن مجید کو اللہ عز و جل نے لوح محفوظ پر اتارا. اختلاف ختم ہو گیا اگر سمجھ ہے. دوسرا مسئلہ, پھر اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے پورے کا پورا قرآن لیلۃ القدر میں اتارا, لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے روایات کی روشنی میں کوئی آیت مکے میں اتری, کوئی آیت مدینے میں اتری, کوئی سورت مکے میں نازل ہوئی, کوئی سورت طائف کی وادیوں میں نازل ہوئی, کوئی سورت یمامہ کی طرف نازل ہوئی, اور کوئی ذو الحلیفہ کی طرف نازل ہوئی. ارے پھر یہ قرآن جو بکھرے ہوئے انداز میں آیا, اور کہتے ہیں کبھی دو آیتیں اتری, کبھی چار آیتیں اتری, کبھی چھ آیتیں اتری, کبھی دس آیتیں اتری, کبھی ایک رکوع اترا, کبھی ایک سورت اتری, جب اللہ کا جیسا منظور ہونا تھا منظور ہوا, یعنی وہ نازل ہوا. تو اب یہ ایک اختلاف اور پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تو کہہ رہے ہیں ایک وقت میں اتارا, لیکن قرآن زمین پہ آیا 23 سالوں میں قرآن مجید نازل ہوا, تو پھر اب یہ اختلاف کو کیسے رفع کیا جاتا ہے؟ یہ بھی حل موجود ہے. فقہائے باطن نے ارشاد فرمایا, یعنی صوفیاء کرام نے, جیسے اللہ نے علم الہی سے لیلۃ المبارکہ میں لوح محفوظ پر جمع کر دیا, جیسے انجینئر نے اپنے ذہنی خاکے کو کاغذ پہ جمع کر دیا, ویسے رب نے اپنے علم کو لوح محفوظ کی تختیوں پر جمع کر دیا ایک ہی وقت میں. دوسرا مرحلہ آیا, لیلۃ القدر کی مبارک قدر والی رات آئی, اللہ عز و جل نے آسمان اول کے فرشتوں یعنی جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل لوح محفوظ سے اکٹھی یہ پوری قرآن لے لو. لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے جبرائیل کے حوالے کیا گیا, لیکن حکم دیا کہ نہیں نہیں, ایک وقت میں پورا نہیں اتارنا, تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ جب ضرورت ہوگی ہم تمہیں بتا دیں گے, جب ہم بتائیں گے جب جانا, جتنا ہم بتائیں گے اتنا لے جانا, جس کی ضرورت ہوگی وہ لے جانا, جو ہمارا حکم ہوگا وہ پہنچانا. تو پھر ایسے ہی ہوتا رہا, جب اللہ کا منشا رہا, جتنی آیات اللہ کے ارادے میں تھیں اتنی اللہ عز و جل نے جبرائیل کے حوالے سے تھوڑا 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 کر کے قرآن مجید نازل فرمایا. تو اب بتائیے کہ اختلاف کہاں ہے؟ جب اختلاف نہیں رہا تو شبہات ختم ہو گئے. یہ ہے قرآن مجید کے نزول پر شبہات کا آنا اور اس کا اضافہ. دوسری بات, اس رات کو قدر والی کیوں کہا؟ اس رات کو قدر والی کیوں کہا؟ فرمایا کہ اس رات میں اللہ نے قرآن مجید جو قدر والی کتاب ہے اس کو اتارا, اس لیے رات کو مقدس یعنی قدر والی بنا دیا, باعزت بنا دیا, شرف والی بنا دیا, اور اس کو انتہائی عظیم اور قیمتی بنا دیا. اور قیمتی وہ چیز ہوتی ہے جب اس کے اندر کوئی چیز رکھ دی جاتی ہے. مثلا میرے پاس ایک الماری ہو, اس کی میرے پاس کیا اہمیت؟ میرے پاس ایک صندوق ہو, میرے پاس اس کی کیا اہمیت؟ صندوق کی, الماری کی, میرے لاکر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر اسی لاکر میں, اسی الماری میں, اسی صندوق میں ایک ہیرا رکھ دیا جائے, اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے, اس کی وقعت بڑھ جاتی ہے, اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. رب ذوالجلال نے قدر کی رات تو اتاری تھی لیکن یہ بے اہمیت تھی, لیکن اللہ نے اس کو اہمیت والی بنانا چاہا تو اس کے اندر ایک ہیرا قرآن مجید کا نازل فرما دیا. لہذا قدر والی ہو گئی, عزت والی ہو گئی, شرف والی ہو گئی. دوستو یاد کرو, اگر قرآن قدر والی رات میں اترے تو رات قدر والی ہو جائے, جس سینے میں قرآن اتر جائے وہ کتنا قدر والا ہوگا, جس دل میں قرآن آ جائے وہ کتنا قدر والا ہوگا. ہمارے اندر اس کی اہمیت ختم ہو گئی, اس کی وقعت ختم ہو گئی. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ حافظ قرآن کی اہمیت کیا ہے, ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ علوم قرآن کے جاننے والے کی, عالم دین کی اہمیت کیا ہے. لہذا ہم سے اگر کبھی کوتاہی اور کبھی لغزش ہو جاتی ہے تو فوری معافی مانگ لینا چاہیے کہ انتہائی بے ادبی ہے, کیونکہ قدر کی ناقدری کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے. اور اس قدر کی رات میں ہوتا کیا ہے؟ جس کے پاس قیمت زیادہ ہوتی ہے وہ تو کچھ بھی خرید لیتا ہے. میرے پاس ہیرا ہوگا, میں اس ہیرے کے دم خم پر کچھ بھی خرید لوں گا. میرے پاس قدر آئی, رب ذوالجلال نے بھجوائی, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا اور بتلایا کہ لوگوں یہ قدر والی رات ہے, اس کی اہمیت کا اندازہ کرو اور اس کے اندر اپنے آپ کو عبادات میں لگاؤ. اس لیے کہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں, ہر شب شب قدر بودے, شب قدر بے قدر ہو گئے. اگر اللہ چاہتا تو ہر شب کو شب قدر بنا دیتا, لیکن تم لوگ اتنے بے قدرے ہو کہ شب قدر کی بھی اہمیت کو گنوا دیتے. اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا, وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم قار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ان کی عزتیں ہوئی, یعنی صحابہ کو دیکھو, انہوں نے قرآن کو اپنی آنکھوں سے لگایا, اپنے سر پہ سجایا, اپنے سینوں میں محفوظ کیا, ادھر آیات اترتی, رب ذوالجلال کا پیام آتا, دو جہاں کے سردار काली कमली वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर बयान सुनाते उधर अमल शुरू हो जाता, क्या आपने नहीं देखा अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लजीना आमनु इन्नमल खमरु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फजतनिबूह। इधर आयतें उतरी, उधर कहते हैं कि मक्का की गलियों में मदीना की गलियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे आदमी नालियों में नदियों में पानी को बहता देखता है। इधर कुरान उतरता था, उधर अमल होता था, अल्लाह उनके मकामात को बुलंद करता चला जाता था, उनको रफ़ दराजात अता फरमाता था, अपने फजल काल से उन पर नजर करम फरमाता था। कहते हैं कि जब हिजाज की आयतें उतरी क्या कहा, قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن। جب یہ آیتیں اتری ایک منادی نے ندا لگائی اور کہا کہ ایمان والو کہاں غفلت میں پڑے ہو، ایک بیان تو سنو دو جہاں کے سردار نے سنایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلسی بن کر میں تمہیں پیغام دیتا ہوں قرآن کی آیا उतरी कोई मुमिन मर्द कोई मुमिना औरत बेहया ना बन जाए, अपनी निगाहों की इबादत करे, अपनी शर्मगाहों की इबादत करे, लोगों के सामने चादर के बगैर ना निकले, अपने कानों पर चादर डाल ले और उस चादर के अंदर अपने चेहरे को छुपा ले, इल्ला ये कि अगर महरम हो तो चेहरा खोल सकती है, गैर महरम के सामने चेहरा खोलना दुरुस्त जायज नहीं। इधर आयत उतरी कहती है एक सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा जब तक पर्दे का हुक्म नहीं था मैं घर से सौदा लेने को चली थी, बाजार की गलियों में सौदा खरीद रही थी, मेरे कानों ने ये आवाज़ सुनी, मैंने अपने आप को दीवार से चिपका दिया कहीं ऐसा ना हो कि एक कदम आगे बढ़े रब जलाल के हुक्म अदूली हो जाए और उस लम्हे में मेरी मौत आए, बेईमानी की हालत में रब के सामने पेश हूँ, इससे बेहतर है कि इसी दीवार से चिमटी रहूँ ता वक्त के मुझ पर कोई चादर डालने वाला चादर डाल जाए। इधर कुरान उतरता था उधर अमल होता था। मेरी अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा इरशाद फरमाती हैं क्या कहा एक सहाबी ने पूछा हमारे आका का चेहरे अनवर कैसा था, आपके जुल्फे मुबारक तो देखी पीछे से, आपकी पुश्त मुबारक तो देखी पीछे से, आपका शिकम मुबारक तो देखा नजरें चुरा कर, आपके पाए अथर तो देखे देखने को जी चाहा, आपके हाथ मुबारक देख लिए लेकिन चेहरे का अजीब रौब था, देखने की हाजत ज़रूर थी तमन्ना ज़रूर थी, इतना जी चाहता कि आका के चेहरे को देखता रहूं लेकिन एक रौब था नबूवत का, एक रौब था रिसालत का, एक रौब था कुरान मजीद का, एक रौब था ईमान का, एक रौब था नूर इलाही का, हमने अपने आका के चेहरे को घड़ी भर करके भी नहीं देख पाया, यानी खौफ की वजह से खशियत की वजह से कहीं हमारे बारे में कुरान में कोई आयत हमें नाजिल हो जाए, हम इतना घबराते थे। अब हमारे दिल में ये तमन्ना है कि कोई हमसे पूछे हमारे आका का चेहरा कैसा था तो हम क्या बताएं, अम्मा आप बता दीजिए कि दो जहां के सरदार का कैसा चेहरा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात व अतवार कैसे थे, आपका किरदार घराने वालों के साथ कैसा था। आप रज़ी अल्लाहु अन्हा ने इरशाद फरमाया अला तक़रऊना अल-क़ुरान अहमक, कुरान नहीं पढ़ते, ये वो बोल रही थी मैं नहीं बोल रहा, अहमक सहाबी को मैं नहीं बोल रहा क्योंकि लफ्ज़ का पूरा पूरा वाज़ह करना ज़रूरी है इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो उम्मुल मोमिनीन हैं अपने बेटे को जिस तरह चाहें कहें उन्हें इजाज़त है, उन्होंने कहा अहमक कुरान नहीं खोलता कुरान नहीं पढ़ता तो मैं नहीं समझा, उन्होंने कहा मैं कुरान तो पढ़ता हूँ लेकिन समझा नहीं, उन्होंने कहा कअन्नहु खुलुकुल क़ुरान वो तो पूरा कुरान मजीद। दो जहां के सरदार इधर आयात उतरती इधर अमल करके दिखाते तो कुरान मजीद की अमली तस्वीर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा। और हम क्या करते हैं, तीन दिन में कुरान मजीद सुन लिया उसके बाद कुरान की हमें कोई हाजत नहीं, पाँच दिन में कुरान मजीद सुन लिया उसके बाद कुरान की कोई हाजत नहीं, और सात दिन में या दस दिन में कुरान मजीद सुन लिया उसके बाद कोई हाजत नहीं, या बीस दिन में कुरान मजीद सुन लिया उसके बाद कोई हाजत नहीं, या सत्ताईसवीं सब के बाद अट्ठाईसवीं में तरावीह में हाजिरी ज़रूरी और लाजिम नहीं। मेरे दोस्तों हमसे यह गफलत हो रही है, इस गफलत से तौबा करना ज़रूरी है, इसलिए कि पूरे रमज़ान में तरावीह का एहतमाम किया सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने और हमें भी एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि वैसे ही हमारी ज़िंदगी नाफरमानियों में बदअमलियों में अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जियों में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को छोड़ के वैसे ही गुजर रही है। जो चंद लम्हे हमें मिले हैं गनीमत का मौका है, बहुत मुबारक साहतें हैं, अगर इतनी कीमती साहतों اور اتنی اہمیت والی راتوں کو بھی ہم نے گنوا لیا اور اپنے ہاتھوں سے جانے دیا تو ہم سے زیادہ کون حقیر ہوگا, ہم سے زیادہ کون ذلیل ہوگا, اور ہم سے زیادہ بے قیمت و بے وقعت کون ہوگا؟ ہم ذلیل کیوں ہیں؟ میں نے ایک شعر سنایا تھا شاعر مشرق کا, ہم ذلیل کیوں ہیں, ہم رتبہ کیوں ہیں؟ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, ایمان والے ہو تو اللہ تمہیں غالب رکھے گا, تم مغلوب نہیں ہو سکتے. آج ہم مغلوب, آج ہم ذلیل, آج ہم بے عزت, آج ہم رتبہ, آج ہم مالی اعتبار سے پریشان, آج ہماری جانیں محفوظ نہیں, ہمارا مال محفوظ نہیں, ہمارے گھرانے محفوظ نہیں, ہماری بیویوں کی عفت محفوظ نہیں, ہمارے بچوں کی اور بچیوں کی عفت محفوظ نہیں, ہماری عزتیں محفوظ نہیں, تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی قرآن سے غفلت ہے اور کچھ نہیں. اگر ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تو ذلت ہمارا مقدر ہے, اور اگر ہم نے اس قرآن کو تھام لیا جیسے صحابہ نے تھاما تھا تو عزت ہمارا مقدر ہے. اب تو سمجھ جاؤ کہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ نے کیوں دیا, تاکہ تمہیں بتائے عزت کس راستے میں ہے, سرفرازی کس راستے میں ہے, دنیاوی برکات کس راستے میں ہے, دینی برکات کس راستے میں ہے. نہیں دیکھتے رمضان میں تمہاری روزیاں بڑھا دی جاتی ہیں, نہیں دیکھتے انوار کے کیسے یعنی نور ٹپک رہے ہیں, کسی چہرے کو دیکھو چہرہ نورانی نظر آتا ہے, کسی شخص کی طرف دیکھو, پہلے دیکھتا تو جینا کرتا کہ اسے اور دیکھتا, لیکن رمضان کی مبارک ساعتیں آئیں, اس کا روزے دار ہونا معلوم ہوا, اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے نور سامنے نظر آیا, یہ دکھتا ہے کہ اس کے چہرے پہ نور بڑھ گیا. کسی دوست سے ملتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ لگتا ہے پورا رمضان تجھ پہ آیا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ بڑا نورانی معلوم ہوتا ہے. میرے دوست, تو ہنسنے والی بات نہیں, مذاق کی بات نہیں, حقیقت ہے کہ نور واقعتاً اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے. یاد رکھو یہی وہ نور ہے, کل میدان محشر ہوگا, رب ذل جلال فیصلہ فرما رہا ہوگا اور کہے گا کہ پل صراط پر سے گزرنا ہے, تو وہ نور ایمان والوں کے سامنے ہوگا, وہ نور ایمان والوں کی داہنی جانب ہوگا, اس نور کی روشنی میں پل صراط کو آگے کریں گے یعنی ختم فرمائیں گے اور جنت کی طرف چلیں گے, اور اپنے دائیں کا جو نور ہوگا وہ منافق چرانا چاہے گا تو اس سے پلٹ کے کہیں گے کہ ذرا پیچھے تو پلٹ, وہ پیچھے پلٹے گا, آپ ایک راستہ طے کر لیں گے, وہ کہے گا ذرا ٹھہر تو صحیح کہ دنیا میں میں تیرا رفیق تھا, دنیا میں میں تیرا دوست تھا, دنیا میں میں تیرے کام آتا تھا, آج میں انتہائی پریشانی میں ہوں, میں اندھیرے میں ہوں, میں امیر غاروں میں جانے والا ہوں, کاش کہ تو تھوڑا ٹھہر جاتا, تیری اس نور کی روشنی میں بھی آگے چل جاتا, مجھے بھی جنت کا کچھ حصہ مل جاتا. وہ کہے گا کہ نہیں نہیں, یہ نور تو ایمان والوں کے لیے ہے, بے ایمانوں کے لیے نہیں ہے. ہاں, اگر تم دنیا کے اندر اس نور کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے جو روزوں کے ذریعے سے ملتا تھا, جو قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ملتا تھا, جو ذکر کی حلاوت کے ذریعے سے ملتا تھا, جو نماز کی عبادت کے ذریعے سے ملتا تھا, جو سحری کھانے کی وجہ سے ملتا تھا, جو افطار کرنے کرانے کی وجہ سے ملتا تھا, جو تراویح میں کھڑے رہنے سے ملتا تھا, جو قرآن مجید سننے سے ملتا تھا, تم نے وہ نہ کیا, ہم نے کیا, اللہ نے دیا, تم نے نہ کیا, اللہ نے روک لیا, اب ہم کیوں دیں جب رب تمہیں نہیں دینا چاہتا, لہذا تمہارے لیے ذلت مقدر ہے. میرے دوستو یاد رکھو, دنیا میں چہرہ نورانی بنایا, آخرت میں اسی نور کو پل صراط کا رہنما بنایا ہے. اگر دنیا میں اس نور کی قدر نہیں کرو گے تو پھر کب قدر ہوگی؟ یہ قدر دانی والی رات ہے, اور اگر اس قدر میں بھی ہم بے قدرے رہ گئے تو پھر علم چندہ کے بے صرفانی کر تو عمل نہیں سنادانی. اگر آپ کے پاس علم بہت وسیع ہوگا, عمل نہیں ہوگا تو یہ علم بیکار ہوگا. بلکہ بعض آگے اشعار میں امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی جانور کی پیٹ پر کتابیں لاد دی گئی. علم تو مل گیا, رمضان کے بارے میں ساری فضیلتیں سب کو معلوم ہیں, لیکن اس پر عمل نہیں ہے, تو مطلب یہ ہوا کہ جیسے کسی گدھے پر اس کی پیٹ پر کتابیں رکھ دی گئی ہوں, تو کیا جس گدھے پر آپ کتابیں رکھ دیں اس کو عالم کہیں گے, یا اس کو حافظ قرآن کہیں گے, یا اس کو محدث کہیں گے, یا اس کو مؤدب کہیں گے, یا ادیب کہیں گے, یا مقدس کہیں گے؟ کچھ نہیں کہا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ بس اس کے اوپر چند کتابوں کا بوجھ ہے اور کچھ نہیں. ہمارا بھی حال یہ ہے, ہمارے کانوں پر معلومات کا بوجھ ہے, معمولات کا ہماری زندگی میں کوئی داخلہ نہیں.
معلومات اہمیت کی حامل نہیں ہیں. جس زندگی میں معمولات نہ ہو, معلومات اگر معمولات کے روپ میں سامنے آئیں, سمجھو کہ وہ زندگی نورانی ہے, وہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے, وہ زندگی آخرت میں کام آنے والی ہے, ورنہ پھر ہماری زندگی بے فیض ہے اور پھر یہاں بھی ہمارے لیے ذلت ہے, رسوائی ہے, وہاں بھی ہمارے لیے ذلت اور رسوائی مقدر ہو جائے گی. ایسی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. رمضان کا مبارک مہینہ آیا, میرے آقا دو جہاں کے سردار, سنہری جالی میں آرام کرنے والے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. ارے اس کا پہلا دہا رحمتوں کو ڈھونڈنے اور لوٹنے کا ہے, اور اس کا دوسرا دہا مغفرتوں کو جمع کر لینے کا ہے اور اللہ کی جانب چلے جانے کا ہے, اور تیسرا دہا تو اللہ تم پر رحم کر کے تمہیں جہنم سے بری کر دے, وہ ایسا عظیم الشان دہا ہے. لیکن اس دہے کی ہمارے پاس قدر یہ ہے کہ ہم لاڈ بازار میں, ہم چار مینار میں, ہم شالی بنڈے میں. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ کپڑے عید کے لیے خریدنا ہے, اس لیے کہ کچھ ہمارے زیورات خریدنے ہیں, اس لیے کہ کچھ چپلیں آ جائیں. میرے دوست, چپل زیور اور لباس میں تو عمر ساری گزر رہی ہے, نہیں دیکھتے دو جہاں کے سردار کا نوازا ہے. اما فاطمہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں, عید کی رات آئی, میرا بچہ حسن اور میرا بچہ حسین میرے لباس سے چمٹ گیا اور میرے کپڑوں کو اور میرے جسم کو پکڑ کے جھنجھوڑنے لگے اور کہنے لگے, اماں وہ ہم دیکھ کے آئے ہیں انصار کے بچوں کو, انہوں نے عید کی پوری تیاری کر لی ہے, ان کے یہاں تو بڑا اچھا لباس ہے, بڑا عمدہ لباس ہے, خوشبودار بھی ہے, معطر بھی ہے, دیکھنے میں بڑا ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خوبصورت ہے, جب وہ پہنیں گے تو وہ کتنے خوبصورت لگیں گے. اماں ذرا ہمیں بھی تو ہمارے جوڑے دکھا دو, کل نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بھی عیدگاہ کو جائیں گے, تو گانا ادا کرنا پڑے گا, تو ان بچوں کے سامنے کیا ہماری ذلت نہیں ہوگی؟ کیا ان بچوں کے سامنے ہماری عزت نہ چلی جائے گی اور ہماری رسوائی نہ ہو جائے گی؟ تو اما فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا, بچوں عزت تو قرآن سے ہے, عزت تو تقوی سے ہے, عزت تو طہارت سے ہے, عزت تو تمہارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہے, عزت لباس سے نہیں, عزت زیورات سے نہیں, عزت تمہارے پہننے کی چیزوں سے نہیں, بلکہ عزت تو قرآن کے پکڑنے اس پر عمل کرنے سے ہے. جب نصیحت کر رہی تھی کہتی ہیں, خود راویہ ہیں, کہتی ہیں میرے ذہن میں وہ نقشہ گھوم گیا, وہ یاد آیا, میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹی فاطمہ ایک وقت آئے گا تمہارا باپ بھی نہ ہوگا, معصوم حسنین کا باپ بھی نہ ہوگا, اور نہ تم دنیا میں ہوں گی, یہ بچے یتیم کہلائیں گے, یہ بچے یسیر کہلائیں گے. یاد کرو, یاد دلایا وہ لمحہ, میں دیکھ رہا ہوں کربلا کی وادیوں میں اس بچے کو کہ اس کا دھڑ بے کفن کے در تدفین کر دیا جائے گا. پتا ہے یہ لباس کے بغیر بھی ہم زمین بوس ہو جا سکتے ہیں, ممکن ہے کہ ہمیں کفن بھی نصیب نہ ہو. ہم دنیا میں تو بڑے لباسوں کا اہتمام کریں, لیکن ان باتوں کا اہتمام نہ کریں جن کو اللہ نے فرمایا یہ تقوی والا روزہ ہے, یہ تقوی والا مہینہ ہے, یہ تقوی والا قرآن ہے, یہ متقین کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا ہے, یہ وہ ہے کہ تمہارے لیے جنت کے لباس آراستہ کر کے دیتا ہے, یہ وہ ہے جو تمہاری آخرت کے لباس تمہیں زیبتن کرتا, تمہارے زیبتن کرتا ہے, تمہارے تقوی کے لباس سے تم کو آراستہ کرتا ہے, تقوی کے لباس سے تمہیں پیراستہ کرتا ہے. میرے آقا کا فرمان تھا, قرآن کی آیات کی تفسیر تھی, ہم نے سب بھلا دیا, اور وہ راتیں جو ہماری عبادتوں میں کٹنی چاہیے تھی, مولا عز الجلال کو راضی کرنے میں کٹنی چاہیے تھی, اور مولا عز الجلال کو راضی کرنے میں لگنی چاہیے تھی, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طنز اپنانا تھا, ان کا اسلوب اپنے زندگی میں لانا تھا, بجائے اس کے کہ ہم ان طریقے کو اختیار کرتے, ہم اپنا وقت بازاروں میں لگاتے ہیں. دو جہاں کے سردار نے فرمایا, سب سے بہترین جگہ تمہیں بتا دوں, فرمایا اگر تم جنت کے تیلوں پہ گھومنا چاہتے ہو, عرش معلیٰ کے سائے میں آرام سے رہنا چاہتے ہو, اس وقت کس وقت جب رب ذوالجلال اپنے جلال کا مظاہرہ کر رہا ہوگا, عدل کی کرسی پر بیٹھا ہوگا, میزان عدل سامنے قائم ہوگا, اور اس صورت میں کہ اللہ جلال سے حساب لے رہا ہوگا, ایک ایک پانی کے بوند کے بارے میں پوچھ رہا ہوگا کہ ہماری اس نعمت کا ناجائز استعمال کیسے کیا, آنکھوں کی نعمت دی تھی ناجائز استعمال کیسے کیا, کانوں کی نعمت دی تھی ناجائز استعمال کیسے کیا, زبان کی نعمت دی تھی ناجائز استعمال کیسے کیا, دل کی نعمت کیوں ہم نے دی تھی تاکہ ہم اس میں آتے ہمارے حبیب کی محبت اس میں آتی تم نے کس کس کو اس دل میں بسا لیا کبھی مال کو بسا لیا کبھی معشوقاؤں کو بٹھا لیا اور کبھی دنیا کی عورتوں کو اس میں جما لیا ارے یہ دل تو اللہ کے اترنے کی جگہ تھی یہ دل تو قرآن مجید کے آنے کی جگہ تھی یہ دل تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے آنے کی جگہ تھی نہ اس میں آقا کی محبت آئی نہ اس میں قرآن آیا نہ رب ذوالجلال آیا نہ اس کے نوری صفات آئے نہ کوئی اور صفت اس کے اندر داخل ہوئی پھر کیا ہوا یہ دل سخی ہو گیا بدبخت ہو گیا یہاں تک کہ اس نے رمضان کی بھی قدر نہ کی مولا پوچھے گا تمہیں ہم نے دل دیا تھا امانت تھی اس کا کیسے استعمال کیا صحیح کیا تو اچھا ہے انعام ملے گا نہ کیا تو امانتوں کا غلط استعمال کی پوچھ ہوگی اس موقع پر جب رب اپنے جلال کا مظاہرہ کر رہا ہے میں تمہیں بتاؤں اگر تم چاہتے ہو عرش معلیٰ کے سائے میں ٹہلو نور کے ممبروں پر بیٹھو اور وہاں کی کرسیوں پر آرام سے ٹیک لگا کے دیکھو اس منظر کو کہ رب کس پر انعام کر رہا ہے رب کس پر جلال کا مظاہرہ کر رہا ہے تو یاد رکھو وہ سب سے قیمتی جگہ جنت کے باغ جنت کے باغ وہ جنت کے باغ کون سے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے یہ یعنی میرے ممبر سے لے کر میرے گھر کی جالی اما عائشہ کے روزہ یعنی جو حجرہ تھا حجرہ مبارک کو ریاض الجنہ کہتے ہیں کہا یہ سب سے پہلے جنت کی ٹکڑی اور کہا کہ اس کے بعد مکہ مکرمہ بیت اللہ یہ جنت کی ٹکڑی اس کے بعد کہا اگر آدمی یہاں آنے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اس کے گھر کی سب سے قریب کی مسجد جنت کا ٹکڑا ہے جو اس میں اپنے آپ کو بٹھائے گا رب اس کو عرش کے سایوں میں بٹھائے گا جو اس میں اپنے آپ کو بٹھا کر رکھے گا اور یہاں کچھ مشقت اٹھائے گا اس میں کچھ پیروں میں تکلیف ہوگی کچھ جسم دکھے گا کچھ پیٹ اکڑے گی اگر اس تکلیف کو برداشت کرے گا وہاں بیٹھنے کو آرام دہ کرسیاں ہوں گی وہاں تخت لگائے جائیں گے وہاں تکیے لگائے جائیں گے آرام سے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے مذاکرہ کرو اور رب کے جلال و جمال کا مظاہرہ کرو ایک صورت یہ ہے دوسری صورت یہ میں تمہیں بتاؤں دو جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے ہو اس دنیا کے اندر سب سے مقبول جگہ اللہ کو کون سی ہے جانتے ہو اس دنیا کے اندر شیطان کے اڈے کون سے ہیں جانتے ہو اس دنیا کے اندر جہنم کے طبقات کے حصے کون سے ہیں اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم اپنی ضرورتوں کو جانا چھوڑ دو گے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بازار ہیں وہ بازار ہیں وہ بازار ہیں یہ شیطان کے اڈے ہیں یہ جہنم کے حصے ہیں فرمایا جس نے اس میں اپنے آپ کو لگایا اس نے جہنم میں اپنے آپ کو لگایا جس نے مسجد میں اپنے آپ کو لگایا اس نے جنت میں اپنے آپ کو لگایا اب تمہارے سامنے مسجدیں بھی ہیں چاہو تو اسے ویران کر لو اور تمہارے سامنے بازار بھی ہیں چاہو تو اسے ویران کر لو اب تمہیں اختیار دے دیا تمہاری مرضی میں نے حدیث سنائی عمل نہ کرنا کرنا تمہارے اختیار میں اللہ کرے کہ ہم جنتوں کے دائروں میں آ جائیں اور مساجد کو آباد کرنے والے ہو جائیں میری کچھ بات کسی کے پلے پڑ جائے تو ایک آدمی بھی اس مجمع میں سے ہدایت پر آ جائے مجھے امید ہے کہ میرا رب اس کو میرا شفاعتی بنائے گا یا یہ کہ اس کی عبادت کی وجہ سے میری مغفرت کا فیصلہ فرما دے گا اس امید کے تحت میں کچھ باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کر رہا ہوں اللہ عز و جل مجھے بھی توفیق دے کہ جب تک زندگی بچے ایمان کی اسلام کی زندگی دے اور جب موت کا وقت آئے تو سب کو مولا ایمان کی موت نصیب فرمائے تو میرے دوستو وقت خالی ضائع کرنے کا نہیں اور نہ ہی یہ وقت ہماری تقریروں کا ہے واعظوں کے وعظ کا ہے یہ وقت رب کو منانے کا ہے اللہ عز و جل ناراض ہے یہ وقت تو اللہ کو منانے کا ہے میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اتنی دیر تک آپ سے گفتگو کروں میرا منشا یہ تھا کہ صرف چند باتیں اور جو تفسیر میں خلاصے کے طور پر تھی وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں یا یہ ارادہ تھا کہ بہت مختصر الفاظ میں جو ایک اشکال برات اور قدر کی رات میں آیا ہے اس کو رفع کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا لیکن پتہ نہیں اللہ نے دل میں بات ڈال دی ہو سکتا ہے اس میں کسی کی ہدایت کا سامان بن جائے یا میرے ہی لیے اللہ اس کو نجات کا سبب و ذریعہ بنا دے بہرحال سن باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی مختلف پیرایوں میں بہت ممکن ہے موضوع سے مختلف رہی ہوں اور موضوع پر قائم نہ رہا ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بات بھی اس میں ہمارے لیے مفید مطلب رہی اور وہ ہماری نجات کا سبب بن گئی تو وہ بہت قیمتی تھی. درود شریف پڑھیں دعا.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. و وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربيانا صغارا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أزواجنا ورقاب إخواننا ورقاب أخواتنا ورقاب أولادنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم آنس الوحشة في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم انفعنا وارزقنا بكل ألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء اللهم بالصاد صبرا وبالضاد ضياء وبالطاء والصنا طوبا اللهم اصطنا من طوبا اللهم اصطنا من طوبا لا نضمع بعدها أبدا اللهم بالضاء ظفرا اللهم وبالعين علما نافعا وبالغين غنى واسعا اللهم بالفاء فوزا وفلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرابا وباللام لطفة وبالميم موعظة وبالنور نورا وبالهاء هداية وبالباء بسلا وبالياء يقينا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم إنك تقول في كتابك الحكيم لله الأسماء الحسنى فادعوه بها اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم أنت الرحمن الرحيم أنت الملك القدوس السلام المؤمن يا مهيمن العزيز الجبار المتكبر يا خالق البارئ المصبر يا غفار يا قهار يا غفار يا قهار يا ستار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا قابض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل اللطيف الخبير يا حليم يا عظيم يا غفور الشكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا باسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد الحق يا بكيل القضي يا متين البلي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا ماجد يا ماجد يا باعث يا أحد يا فرد الصمد لا متخذ صاحبة ولا ولد أنت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا بالي يا متعال يا بر السباب يا منعم يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا مقتض يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا بارئ يا رشيد يا صبور يا حنان يا منان
يا قدير رب جل جلاله هي الأسماء الحسنى لك. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم نجنا من كل ضيق، اللهم نجنا من كل ضيق، اللهم نجنا من كل ضيق. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما، اے عفو عافیت کا معاملہ فرما، اے غفار مغفرت کا معاملہ فرما، اے ستار ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما، اے رب رب ربوبیت کا معاملہ فرما، اے رحمان رحم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ آپ بڑے رحمان ہیں، اے اللہ آپ بڑے کریم ہیں، اے اللہ آپ بڑے عفو ہیں، اے اللہ آپ بڑے درگزر کرنے والے ہیں. اے اللہ ہم آپ کی کیا صفات بیان کریں، ہمارے آقا نے ہمیں سکھا دیا، کہہ دو اللہم لا امسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لا امسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ ہم آپ کی تعریف بیان نہیں کر سکتے، مولا بے شمار قدرتوں کے آپ مالک ہیں، بے شمار کمالات کے آپ قادر ہیں. اے اللہ آپ قدرتوں والے، آپ کمالات والے، آپ نورانیت والے، آپ سراپا نور. اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں معاف فرما، ہماری چھوٹی غلطیوں کو معاف فرما دے، ہماری بڑی غلطیوں سے صرف نظر فرما لے. اے اللہ اگر تو چاہے تو معاف کرنے پر قادر ہے، اے اللہ اگر تو پکڑنے پہ آئے تو تیرے بندے عاجز ہیں. اے اللہ ہم بے بس ہیں، اے اللہ ہم بے بس ہیں، تیری قدرت کے سامنے ہماری کچھ نہیں چلنے والی. اے اللہ اپنی قدرت کو رحم کے ساتھ ہماری طرف مبذول فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ ستاریت کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما، عفو عافیت کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما، خیر دنیا بھی عطا فرما، خیر عقربی نصیب فرما، جنت کی نعمت عطا فرما، تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما. دو جہاں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جامع کوثر کا پینا نصیب فرما، ان کو مقام محمود عطا فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما، ان کی شفاعت میں ہمارا حصہ نصیب فرما، ان کی ہر خیر کی دعا میں ہمارا حصہ نصیب فرما، انہوں نے جن شرور سے پناہ مانگی ہماری بھی حفاظت فرما. مولا ہم پر رحم فرما. اے اللہ آج ہم ذلیل ہو گئے، اے اللہ آج ہم رسوا ہو گئے، اے اللہ ہم آج بے عزت ہو گئے، اپنی بلا ملیہ ہیں، اپنے گناہ ہیں. اے اللہ آپ کا کوئی قصور نہیں، اے اللہ آپ نے پھر بھی ہم پر احسان کیا، ہمیں سلامت رکھا، ہم پر عذاب نازل نہیں کیا. اے اللہ جیسے آپ نے اتنا کرم کیا، مزید کرم فرما دیجئے، رحم کر کے ہمیں معاف فرما دیجئے، رحم کر کے ہمیں معاف فرما دیجئے. ہمارے بڑوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے چھوٹوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نوجوانوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بوڑھیوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نوجوان عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بچیوں کے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہم سب کو ہدایت عطا فرما، راستی نصیب فرما، صراط مستقیم پر چلنا آسان فرما، قرآن کو سیکھنے کی سعادت دے دے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، اے اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، رات کے اندھیروں میں اس بات سے گناہ کیا کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، دن کے اجالوں میں یہ سوچ کے گناہ کیا کہ کوئی دیکھا تو کیا کر لے گا. مولا آپ دیکھ رہے تھے، آپ کے فرشتے دیکھ رہے تھے، چاہتے تو ہم پر عذاب نازل کر دیتے، مگر مولا آپ نے رحم کیا، رات کے اندھیروں کو بھی چھپایا ہے، دن کے اجالے میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی چھپایا ہے. اے اللہ ایسے پردے ڈالا کہ ہماری عزت سامنے نیلام نہیں ہوتی. مولا کل قیامت میں اس رسوائی سے بھی بچا لے، اپنی ستاریت کی چادر میں چھپا لے. اے اللہ اپنی ستاریت کی چادر میں چھپا لے. اے اللہ ہم سے کوئی حساب نہ لے، مولا ہم سے کوئی حساب نہ لے، مولا ہم سے کوئی حساب نہ لے. قطرے خون کا حساب نہیں دے سکتے، ایک قطرے پانی کا حساب دینے کی قدرت نہیں رکھتے. اے اللہ نہ آنکھوں کی ہم نے حفاظت کی، نہ کانوں کی حفاظت کی، نہ زبانوں کی حفاظت کی، نہ دل کی حفاظت کی، نہ ہاتھ پیر کی حفاظت کی، نہ پیٹ کی حفاظت کی. اے اللہ ہر طرح کا حرام ہم کھاتے رہے، ہر طرح کا حرام ہم دیکھتے رہے، ہر طرح کا حرام ہم سنتے رہے، ہر طرح کا حرام ہم کرتے رہے. مولا تو دیکھ رہا تھا لیکن تو نے پکڑا نہیں، تیرا رحم ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تیری مہربانی ہے. مولا جیسے تو نے اتنا مہربانی فرمائی ویسے کچھ اور فرما دے، اس قدر کی رات میں ہماری قدر فرما لے، ہمیں بے قدرہ نہ بنا دے، ہمیں ذلت سے بچا لے، رسوائی سے بچا لے، بے عزتی سے بچا لے. ہمارے مانوں کی حفاظت فرما، ہمارے جانوں کی حفاظت فرما، ہمارے انفس کی حفاظت فرما، ہمارے آفاق کی حفاظت فرما.
مسلمانوں کی حفاظت فرما, جہاں رہتے ہوں حفاظت فرما, جس حال میں ہوں ان کی حفاظت فرما, جس ملک کے ہوں حفاظت فرما. اے اللہ جو کلمے والا جس مصیبت میں ہے اس کلمے والے کو اس مصیبت سے نکال دے. مولا تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے, پتہ نہیں کن غاروں میں چھپے ہیں, پتہ نہیں کن ریگستانوں میں پڑے ہیں, پتہ نہیں کن غربت کی وادیوں میں ڈھکیلے گئے ہیں. مولا کیسا فقر ان پر مسلط ہے ہمیں علم نہیں, کیسی بھوک ان پر سوار ہے ہمیں پتہ نہیں, کیسا لباس ان کا پھٹا ہوا ہے ہمیں علم نہیں. مولا ان بے قصوں کا سہارا بن جا, انہیں لباس پہنا دے, انہیں رزق عطا فرما دے. اے اللہ ان کی حفاظت فرما, شیطان کے شر سے حفاظت فرما, نفس کی مکاری سے حفاظت فرما, بے عزتی سے حفاظت فرما. اے اللہ پوری دنیا آج ہم پہ چر دوڑی ہے, پوچھتی ہے کہ مسلمانوں تمہارا خدا کہاں ہے. مولا ہم کیا بتائیں تو کہاں ہے. مولا تو ہمارے دل میں ہے, ہماری شہرت سے قریب ہے, ہماری مسجدوں سے ہمیں پکار رہا تھا, مگر مولا ہم ہی نے غفلت میں اپنا وقت کاٹا ہے. اے اللہ تجھ سے ہم ہی بچھڑے ہیں, تو ہم سے نہیں بچھڑا, تو راتوں میں نہیں عقیدہ لگاتا تھا. ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا تو مانگ لے دے دوں گا, ہم نے نہیں مانگا مولا, ہمارا قصور تھا. آج آگے مولا معاف کر دے, ان بچوں کے تو پہل معاف کر دے جو ننھے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں. ان بوڑھوں کا واسطہ, اے اللہ تو نے کہا ہے حدیث قدسی میں آیا ہے, بوڑھوں کے سفید بالوں کو دیکھ کر ان کے ہاتھوں سے گرنے سے نیچے گرنے سے پہلے ان کی مغفرت نہ کرتے ہوئے تجھے شرم آتی ہے. مولا ان کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے. اے اللہ بے راہ روی سے ہماری حفاظت فرما, گمراہی سے ہماری حفاظت فرما, بدعات سے ہماری حفاظت فرما, خرافات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں ذلت کے عمیق غاروں سے نکال کر عزت کی بلندیاں نصیب فرما دے, غربت کے عمیق غاروں سے نکال کر تقوی والا غنا نصیب فرما دے. اے اللہ ہم میں جو مالدار ہیں انہیں آخرت بنانے کی سعادت دے دے, اس مال کو ذریعہ بنا کر جنت کا خریدنے والا بنا دے. اے اللہ تو چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, بے ایمان کو ایمان کی توفیق دے کر کلمے کا کام لے سکتا ہے. مولا ہم تو ماں پیٹ کے مسلمان ہیں, ہم سے بھی کلمے کا کام لے لے, دعوت کا کام لے لے, اسلام کا کام لے لے, بعض نصیحت کا کام لے لے, ہمیں بھی دین پر چلا دے, ہمارے بچوں کو بھی دین پر چلا دے, ہمارے بوڑھوں کو بھی دین پر چلا دے. اے اللہ اگر تو نے رحم نہ کیا تو وہ درگاہ بتا دے کہ وہاں رحم ہوتا ہو. اے اللہ تو نے دعائیں نہ قبول کی تو وہ جگہ بتا جہاں دعائیں قبول ہوتی ہوں. مولا ہمیں نہیں پتا اور ہم کسی غیر کے آگے اپنی زمین نیاز نہیں جھکانے والے. مولا آج تو راضی ہو جا, ہم پر رحم فرما دے, ہم پر کرم فرما دے. اے اللہ ہم میں بہت سے مقروض ہیں, قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے. اے اللہ ہم میں سے بہت سے پریشان ہیں, ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہم میں سے بہت سارے رسوا ہو چکے, اے اللہ ان کی عزتیں واپس لوٹا دے. اے اللہ ہمارے بہت سے نوجوان جیلوں میں بند ہیں, اے اللہ ظلمن بند کیے گئے ہوں یا کسی جرم کی وجہ سے بند کیے گئے ہوں, اگر مولا انہوں نے جرم کیا تو ان کے جرم کو معاف فرما اور انہیں آزادی نصیب فرما. اے اللہ اگر وہ ظلمن بند کیے گئے ہیں, اے اللہ ظالموں کا ہاتھ پکڑ لے اور انہیں راحت نصیب فرما, ان کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ ہم میں کتنے بچے تھے تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں, مولا ان بچوں کا واسطہ جنہوں نے کوئی گناہ کیے بنا تیرے پاس حاضری دی ہے, ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے. آج کی رات ہمیں مایوس نہ لوٹا, اے کریم آج کی رات ہمیں مایوس نہ لوٹا, اے رحیم آج کی رات ہمیں مایوس نہ لوٹا, اس مقام سے بامراد بنا دے. اے اللہ اس مقام سے ہمیں باعزت بنا دے. اے اللہ ہمیں ہر طرح کا قید نصیب فرما دے, ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت نصیب فرما دے. اے اللہ جو بچے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو روزیوں کے لیے پریشان ہیں انہیں روزیاں نصیب فرما, جنہیں روزیاں ملی ہیں ان میں برکتیں نصیب فرما. اے اللہ جن کو برکتیں بھی دی ہیں انہیں تقوی اور طہارت کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو متقی بنا, ہم سب کو ہدایت یافتہ بنا دے. اے اللہ ہم سب کو دیندار بنا دے, قرآن کا پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ جو رمضان کی سعادتیں آپ نے دی ہم نے بڑی ناقدری کی. اے اللہ رحمت کا دہا بھی گزر گیا, مغفرت کا دہا بھی گزر گیا, اس انار کے دہا کے کچھ لمحے باقی رہ گئے. مولا ہم تو غفلت میں پڑے رہے, تجھے پکارا نہیں, تجھے یاد کیا نہیں. مولا آج ہی معاف فرما دے, اب آگے تیرے بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں, اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں, اپنی جھولیاں دراز کیے ہوئے ہیں. اے اللہ ان جھولیوں کو خالی نہ لوٹانا, ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے, ہم پر رحم کا فیصلہ فرما لے، ہمارے روزے قبول فرما لے، ہمارے روزے قبول فرما لے، ہمارے روزے قبول فرما لے. اے اللہ ہم میں جو بیمار روزے نہ رکھ سکے اپنے فضل سے ثواب عطا فرما دے. اے اللہ ہم میں جو پریشان ہیں اور اس کی وجہ سے پریشانی میں گھر کر روزوں کو چھوڑ دیا، مولا ان کی پریشانیوں سے ان کو نکال دے اور روزوں کی سعادت نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے قرضوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، ہماری روزیوں کو اپنے خزانے سے عطا فرما، اس میں برکتیں اپنے فضل سے فرما، جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرما. اے اللہ حساب ہمارا نہ لینا، مولا ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجیے، اپنے فضل خاص سے رحم فرما دیجیے، ہماری نمازوں کو قبول فرما دیجیے، ہماری تراویح کو قبول فرما لیجیے، قرآن مجید کے سنانے اور سننے کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ اس کام کے لیے ہمیں کھڑا فرما دیجیے. اے اللہ جو کچھ قرآن سنا گیا، اے اللہ جو کچھ قرآن پڑھا گیا، ممکن ہے انسان غلطیوں کا کپا اور پتلا ہے، اے اللہ اس سے کہیں غلطی ہوئی ہوگی، جہاں رونا تھا رونا نہ آیا، جہاں خوشی تھی ہاتھ پھیلانا نہ آیا. اے اللہ جہاں غلطیاں ہو گئی اپنے فضل سے معاف فرما دے، نیتیان سے غلطی ہوئی اپنے فضل سے معاف فرما دے، کچھ حصہ اگر جان بوجھ کے چھٹا تب بھی معاف فرما دے اور اپنے فضل سے اس کو پورا فرما دے. اے اللہ ہمیں سچا پکا حافظ قرآن بنا دے. اے اللہ ایسا حافظ بنا جیسے قرآن کو تو نے دو جہاں کے سردار کے سینے میں کر دیا تھا. اے اللہ ہمیں بھی ایسا حافظ قرآن بنا دے. اے اللہ پکا حافظ بنا، عامل قرآن بنا دے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، دین پر ہمیں جما دے، استقامت نصیب فرما دے، ایمان کی زندگی نصیب فرما، ایمان کی موت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ ہر طرح کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم بہت چھوٹے تھے، بولنے کی طاقت و صلاحیت نہیں تھی، ماں نے ہمیں دودھ پلایا ہے، آج وہ بوڑھی ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، باپ نے اپنا خون پسینہ ایک کیا، ہمارے لیے محنتیں اور مشقتیں کی ہیں، مولا آج وہ بوڑھے ہو گئے ہیں. اے اللہ ہم ان کی خدمت کا حق نہیں ادا کر سکتے. اے اللہ اپنے فضل سے ان پر رحم فرما، اپنے کرم سے ان پر مہربان ہو جا. اے اللہ ان پر رحم کا معاملہ فرما، ان پر ربوبیت کا معاملہ فرما. اے اللہ ان پر رحم فرما، ان کی لغزشوں سے سر پہ نظر فرما لے. مولا آج وہ بوڑھے ہیں، خدمت کی انہیں ضرورت ہے، مولا اولاد کو ماں باپ کا خدمت گزار بنا دے، ان کی خدمت کی سعادتوں سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ ماں باپ کی خدمت کی سعادت سے ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے کوچ کر گئے اور تیری بارگاہ میں پہنچ گئے، اے اللہ وہ دعاؤں کے اگر محتاج ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو نور کا گڑھا بنا دے، اس میں جنت کی ہواؤں کو چلا دے. اے اللہ ان کے انعام جنت سے نواز دے. اے اللہ ان پر رحم فرما، کرم فرما، حد نظر تک ان کی قبروں کو وسیع بنا دے. اے اللہ جنہیں مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں، تیرے فضل سے پہلے ان کی مغفرت ہو چکی، مولا انہیں درجات ان کے درجات کو بلند فرما دے. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے. اے اللہ ہم سب کو حضور کا پڑوس نصیب فرما دے، جنت میں نبی کا ساتھ نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے آقا کا ہمیں دیدار کرا دے. اے اللہ دنیا میں ہم اس آنکھوں سے نہ آپ کو دیکھ سکے نہ آپ کے حبیب کو دیکھ سکے، مولا کل قیامت میں بھی ہمیں رسوائی سے بچا لیجیے. اے اللہ کل قبر کا گڑا ہوگا، منکر و نکیر کے سوالات کی بوچھار ہوگی، اس وقت میں آقا کا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون ہے، مولا ہم نے نہیں دیکھا، اپنے فضل سے ان کی چبھی ہمیں دکھا دے. اے اللہ ان کو پہچاننا آسان فرما دے. اے اللہ ہمارے نبی کی اطاعت نصیب فرما دے. اے اللہ طائف کا میدان تھا، پتھروں کی بوچھار تھی، آقا کے جسم میں اثر سکون بہ رہا تھا، چاہتے تو بس دعا کر دیتے نہ کی تو آج ہم مسلمان ہیں، مولا ان کی ان دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما دے. اے اللہ ان پر ہزاروں درود و سلام ہوں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں، ہم اور ہمارے ماں باپ ان پر سے قربان ہوں، مولا ان کی محنتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کو سرفراز فرما دے، مقام محمود عطا فرما. ہماری اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے دو جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر جزیل نصیب فرما، اجر عظیم نصیب فرما. اے اللہ بڑے احسانات ان کے ہم پر ہیں، بڑے احسانات آپ کے ہم پر ہیں. اے اللہ نہ ہم نے آپ کے احسان کی قدر کی، نہ اپنے حبیب کے احسان کی قدر کی. اے اللہ ہم ہی ظالم تھے، اے اللہ ہم ہی رسوائے زمانہ ہو گئے. مولا اگر تو نے رحم نہ کیا تو کون رحم کرے گا، تو نے معاف نہ کیا تو کون معاف کرے گا، اپنے فضل سے معاف فرما دے. یہ بچی کچی زندگی دین کے کام کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ رمضان کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے اس کی صحیح قدردانی کی توفیق دے دے. بازاروں سے ہماری حفاظت فرما، مساجد کو آباد کرنے والا بنا دے. جیسے آج مسجدیں بھری ہیں مولا رمضان کے بعد ہی ہماری مسجدوں کو ایسا ہی خوبصورت بنا دے اے اللہ, اس میں ایسے ہی انوار جاری فرما دے اے اللہ, قرآن کی برکتوں کو گھروں میں داخل فرما دے اے اللہ, قرآن کی نورانیت کو گھروں میں داخل فرما دے, حرکت چپت کے گھر میں ایمان کو داخل فرما دے, ایمان کے انوارات کو داخل فرما دے, ایمان کی برکات کو داخل فرما دے. اے اللہ ہم فقیر ہیں, ہم محتاج ہیں, ہم سائل ہیں, ہم بیوس ہیں, ہم عاجز ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں. اے اللہ صرف تیرے خزانے کی امید ہے, اپنے خزانے سے ہمیں سب کچھ عطا فرما, جو مانگا وہ بھی دے دے, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دے دے, اپنے فضل سے دے. اے اللہ فقیر تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے, اے اللہ تو تو شاہوں کا شاہ ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اپنی شایان شان عطا فرما دے. اے اللہ اگر ہم میں اس کی صلاحیت نہیں ہے تو صلاحیت بھی پیدا فرما دے اور وہ چیز بھی عطا فرما دے. اے اللہ ہمارا مانگنا اگر غلط تھا تو اس کو ہمیں اس سے ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ جو کچھ خیر مانگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما دے. سرور سے میرے آقا نے پناہ مانگی ہے مولا, ان سرور سے ہماری بھی حفاظت فرما. اے اللہ کل رمضان ختم ہو جائے گا, چند لمحے باقی رہ گئے گزر جائے گا, شیطان آزاد ہو جائے گا, ہمیں اپنی طرف کھینچنے لگے گا, نفس ہمیں اپنی طرف بلائے گا. مولا ہماری حفاظت فرما لے, اس کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما, اس کے شیطانوں سے ہماری حفاظت فرما, اس کی مکاریوں سے ہماری حفاظت فرما, اس کے فریب سے ہماری حفاظت فرما. دنیا کی محبتوں کو ہمارے دل سے نکال دے, ایمان کی محبتوں کو ہمارے دل میں جما دے. اے اللہ دنیا کی لذتوں کو ہمارے دل سے نکال دے, تیری لذت ہمارے دل میں ڈال دے, تیرے قرآن کی حلاوت ہمارے زبانوں کو نصیب فرما دے. اے اللہ اس قرآن کے واسطے اور برکت سے ہمارے چہرے نورانی بنا دے, اس قرآن کی برکت سے ہماری آنکھیں نورانی بنا دے, اس قرآن کے سننے برکت سے ہمارے کان نورانی بنا دے, اس قرآن کو ان ہاتھوں میں پکڑنے کی برکت سے ہاتھوں کو نورانی بنا دے, اس قرآن کے پڑھنے اور سننے کو جانے کے لیے قدم اٹھائے تھے قدموں کو نورانی بنا دے. اے اللہ یہ قرآن ہمارے اندرون میں اتار دے, اس کے انوار کو ہمارے اندر میں اتار دے, اس کے بیرون میں مظاہرہ فرما دے. اے اللہ ہمیں پورا کا پورا نورانی بنا دے, دنیا میں بھی نور عطا فرما, آخرت میں بھی نور عطا فرما. اے اللہ میزان کے سامنے عرش کا سایہ نصیب فرما, جنت میں آقا کا ساتھ نصیب فرما, حضور کی شفاعت نصیب فرما, ان کے ہاتھوں جام کوثر کا پینا نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے, ہماری تلاوتوں کو قبول فرما لے, ہمارے ذکر کو قبول فرما لے, ہمارے روزوں کو قبول فرما لے. اے اللہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں پتہ نہیں اس میں کس کی کیا حاجت ہے, مولا ان کی حاجتوں کو تو جانتا ہے, تو علیم بذات الصدور ہے, تو علام الغیوب ہے. مولا ان کے دلوں کی حاجتوں کو جانتا ہے, اے اللہ ان کی ہر حاجت جائزہ کو پورا فرما دے. اے اللہ ان کی ہر حاجت کی تکمیل فرما دے, ان کی ہر خواہش کی تکمیل فرما دے. اے اللہ اس خواہش کا نہ مانگنا افضل ہے تو اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ ہماری ہر پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ بالخصوص ہمیں کسی غیر کا محتاج نہ بنا, اے اللہ بس تیرے در کے محتاج رہیں, ہر غیر کے در کے احتیاج سے ہمیں بری فرما دے, بے نیاز بنا دے. مولا یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں بارگاہ میں مانگی گئی ہیں, اے اللہ آپ اپنی شایان شان عطا فرما دے, انہیں قبولیت سے سرفراز فرما دے. اے اللہ رمضان کی ساعتوں میں آپ خود پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا اسے دیا جائے. مولا آج ہم نے مانگا ہے, جو کچھ مانگا جتنا کچھ مانگا, جو کچھ کم رہ گیا سب اپنے خزانے غیب سے عطا فرما دے. ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا, مولا ہمیں دعا مانگنا سکھا دے. اے اللہ جیسا مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا, ویسا مانگنے کی صلاحیت عطا فرما دے. اے اللہ یہ دعائیں بارگاہ میں اپنے فضل خاص اور نعم خاص سے اور بالخصوص صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.